ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. چل پڑا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا تو بہت سے صحابہ کرام تجارت کی غرض سے، خرید و فروخت کی غرض سے اس قافلے کی طرف چلے گئے. غربت بھی بہت زیادہ تھی اور تجارتی قافلے بھی کبھی کبھار آیا کرتے تھے، شام سے تجارت ہوتی تھی سال میں کوئی ایک دو مرتبہ. ہماری طرح نہیں کہ ہر وقت قافلے آ رہے ہیں اور پورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، جہاز آ رہے ہیں. تو ان تجارتوں سے عربوں کی معیشت وابستہ تھی. وہ تجارتیں تو باہر سے ہوا کرتی تھیں. تو بہت سے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ ایسے کھڑا چھوڑ کے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، بہت سے صحابہ چلے گئے یہ سوچ کر کہ خطبہ تو نبی سے سن لیں گے، نماز میں شرکت بھی ہو جائے گی، مگر یہ قافلہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، تجارت اس میں نقصان نہ ہو جائے. جو خرید و فروخت کرنی ہے تو جلدی سے کر لیں. کوئی چیز آتی ہے نا تو لوگوں کی ایک دم خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں کیا مال آیا ہے. یہ صحابہ کرام سے ایک خطا ہوئی تھی، اور دور نبوی میں اس قسم کی خطائیں ہوا کرتی تھیں جن میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق تھے. اگر حضرات صحابہ سے یہ خطا نہ ہوتی، یہ غلطی نہ ہوتی، تو ہمیں جمعہ کی نماز کی اہمیت اور اس کے خطبے کی اہمیت اور اس کے احکام کا بھی علم نہ ہوتا. بہت سارے فقہی مسائل اس سے پتہ چلے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور تنبیہ کی کہ ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیونکہ انسان کی فطرت ہے، خاص طور پہ مرد کو تجارت میں دولت میں بہت رغبت ہوتی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ میں اپنی تجارتوں کو چھوڑ کے جمعہ کی نماز کی طرف جاؤں، اس میں تو میرا نقصان ہے. تو فرمایا کہ نقصان نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ہم کہتے ہیں بھائی اگر تیری سمجھ میں بات آ جائے تو پھر میں تجھے حقیقی بات بتاؤں کہ اس میں تیرا فائدہ ہے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تجارت چھوڑ کے نماز کی طرف آنے میں تمہارا فائدہ ہے. اس آیت میں کئی ساری باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چل، بلکہ میں مکمل کر دیتا ہوں، پھر اس میں جو احکامات پتہ چلتے ہیں، علم معلوم ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ایک ہی وقت میں بتاؤں گا. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز مکمل ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل لو، وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اب صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ جب کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہو، کوئی ایسی چیز جو صرف دنیا برائے دنیا ہی ہے، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو ممبر پہ قائم چھوڑ دیا، کھڑے حالت میں چھوڑ دیا، قل، نبی ان سے کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے اور اللہ کے حکام کو پورا کرنے سے ملے گا، وہ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ اس دنیا کے لہو و لعب اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو یہاں جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم تو یہ کہتے ہو کہ ان حضرات سے غلطی نہیں ہوتی تھی اور یہ تو معصوم تھے، قرآن نے کیسی سخت ڈانٹ لگائی ہے کہ جب یہ تجارت دیکھی انہوں نے تو نبی کو ممبر پہ کھڑی حالت میں چھوڑ کے سب چلے گئے اور تجارت میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کیسے حب رسول رکھنے والے لوگ تھے؟ تو یاد رکھیے، جب کسی کی ایک غلطی کو دیکھا جائے، ایک خطا کو دیکھا جائے، تو دنیا میں پھر کسی سے بھی عقیدت اور محبت نہیں رہے گی۔ ایک آدمی ہے جس سے ایک خطا ہوتی ہے اور وہ خطا سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے آقا کی محبت نہیں ہے، لیکن سینکڑوں واقعات محبت کے ہوں، سینکڑوں واقعات اس بات کی دلیل ہوں کہ ان کے دلوں میں محبت تھی، تو آپ اس ایک غلطی کو نظر انداز کرو گے یا ان سینکڑوں خوبیوں پہ پانی پھیرو گے؟ ظاہر ہے فیصلہ کیا جاتا ہے غالب کو دیکھ کر، اکثر اعمال کو دیکھ کر۔ جہاں اس آیت میں صحابہ کرام کو ایک تنبیہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس تنبیہ میں بھی حکمت تھی، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلتے وہ احکام جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں؟ نمبر ایک، اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے صحابہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ اس آیت میں نہیں ہے، لہذا اس کی بنیاد پر سارے صحابہ کو طعنہ دینا معاذ اللہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ اگر ان سے گناہ ہوا تھا تو یہ کس کے لیے ہوا تھا، کس کے حق میں کوتاہی ہوئی تھی؟ اللہ کے حق میں نا، کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کے حق میں، تو اللہ تعالی نے جب ان کی کوتاہی کو معاف کر دیا، تنبیہ کر دی اور معاف کر دیا، اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، تو پھر کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کو برا بلا کہا جائے؟ بھائی جس کی غلطی ہوئی تھی وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور وہ معاف بھی کر رہا ہے اور ان کے درجات کو بلند بھی کر رہا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی وہ غلط تھے اور ان سے انتقام لینا چاہیے یا وہ واجب الاتباع نہیں ہے؟ اور ایسے واقعات ملتے ہیں، دیکھیں صحابہ کرام میں ایسے واقعات ملے ہیں کہ کسی صحابی سے زنا سرزد ہو گیا اور پھر سزا میں پتھر مار کے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ واقعہ تو ہوا، لیکن صحابی سے جب خطا ہوتی ہے اور ایک عام آدمی سے خطا ہوتی ہے تو اس خطا کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شادی شدہ تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آج ہے کوئی ایسا توبہ کرنے والا جس سے کبھی گناہ ہو جائے تو اس کو اتنی فکر ہو کہ وقت کے نبی سے جا کے پوچھے کہ مجھے توبہ کا کوئی طریقہ بتائیں، مجھ پہ سزا جاری کریں تاکہ میں اسی دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کی سزا کا تحمل نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور کوشش کی کہ یہاں سے چلے جائیں. پھر دوسری مجلس میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر انور کو پھیر لیا. کوئی اور ہوتا تو کہتا اب میرا جو فرض تھا وہ تو میں نے پورا کر دیا, اب نبی ہی توجہ نہیں دے رہے تو مجھ سے اب قیامت میں سوال نہیں ہوگا. لیکن تقوی کا کی انتہا اور معیار دیکھیے کہ دو مجلسوں میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتا کر دیا. تیسری مجلس میں دوبارہ حاضر ہوئے, پھر چوتھی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوئے. چار دفعہ مختلف مجلسوں میں اقرار کیا آپ نے کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے. کوئی ایسی مثال ملتی ہے آج کے دور میں؟ معلوم تھا ان کو کہ میری سزا کیا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. صحابہ کرام ان کو لے کر گئے کھلے میدان میں, جب پتھر مارنا شروع کیے تو انسان کو ایک طبعی تکلیف ہوتی ہے جب پتھر لگتے ہیں, تو وہ برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. جب بھاگے ہیں تو صحابہ کرام بھی بھاگے اور ان کو گھیر کے ان کو رجم کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس واقعے کی کہ وہ چلے گئے تھے, بھاگ گئے تھے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل لا ترکتموه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ بھاگ گئے تھے تو ان کو چھوڑ کی نہیں دیا تم نے. مطلب یہ کہ وہ تو خود ہی سزا جاری کرنے کے لیے آئے تھے, جب خود ہی راضی نہیں ہے تو ہمیں پھر ان کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے, ہم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اسی سے فقہاں نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص خود اقرار کرے کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے اور چار مختلف مجلسوں میں اقرار کرے, دیکھ کتنے مسائل پتہ چل گئے. نمبر ایک, زنا کے لیے خود اقرار ایک دفعہ کافی نہیں ہے. نمبر دو, زنا کے لیے اقرار جب تک قاضی کی مجلس میں نہیں ہوگا, یعنی حاکم کی مجلس میں, یا وہ قاضی جو حاکم کی طرف سے نامزد ہو, کسی اور کے پاس نہیں گئے, کہاں آئے ہیں؟ نبی کے پاس. تو علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ زنا کی حد جاری کرنے کے لیے حاکم کا ہونا یا حاکم کے نائب کا ہونا ضروری ہے, کوئی اپنے طور پہ یہ زنا کی حد جاری نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ علم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ اگر صحابی سے غلطی نہ ہوتی تو شریعت پھر ادھوری رہ جاتی یا نہیں رہ جاتی؟ میرے خیال میں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو شریعت ادھوری رہ جاتی نا, ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ شریعت کا یہ حکم کس طرح سے. تو چاروں ائمہ متفق ہیں کہ چار مجلسوں میں اقرار کرنا پڑے گا. پھر تیسری دفعہ, اچھا چار دفعہ اقرار بھی کافی نہیں ہے, ایک ہی مجلس میں چار دفعہ کہہ دیا یہ بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ ہر دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجلس بدل رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مختلف مجالس میں, تیسرا مسئلہ پتہ چلا, چوتھا مسئلہ یہ پتہ چلا, بلکہ سب سے پہلا یہ کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے, کوڑے نہیں ہے بلکہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا, یہ سزا ہے. اور پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص خود زنا کا اقرار کرے اور جب اس کو سزا دی جائے اور وہ بھاگ کھڑا ہو تو پھر اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کتنے مسئلے پتہ چل گئے؟ میرے خیال سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پانچ, چھٹا مسئلہ جو فقہا نے دلالت النص, استدلال ہوتا ہے نا, دلالت النص سے وہ استدلال یہ کیا ہے کہ اگر وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ مکر جاتا ہے بیان دے کے, تو جیسے اس کو بھاگنے کی اجازت ہے رجوع, اس طرح سے رجوع کرنے کی, تو زبان سے بھی رجوع کرنے کی اجازت ہے. کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے اقرار جو کیا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا, کچھ بھی کچھ گول مول بات کر دے یا اپنے بیان سے اس طریقے سے مکر جائے, تو بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ اسی کے کہنے پہ مار رہے تھے ہم. جب وہ خود ہی نہیں, خود مکر گیا ہے, تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑ دیں گے اس کو. جبکہ اگر کوئی کسی شخص کے, یہ کیونکہ اللہ کا حق ہے نا, اللہ سزا دے رہا ہے تو اللہ نے یہ سارے قانون بتائے, لیکن مخلوق کے معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر میں نے اقرار کر لیا ایک دفعہ قاضی کے سامنے کہ میں نے اس سے 2,00,000 روپے چرائے ہیں, اب بعد میں کہہ دوں نا کہ نہیں میں نے نہیں چرائے, میں جھوٹ بول رہا تھا, تو پکڑا جاؤں گا میں, کہیں گے بھائی تو نے خود اقرار کیا ہے. المرء یؤخذ باقراره, کوئی بھی شخص جب کسی بات کا اقرار کر لے دوسرے کے لیے تو وہ اس اقرار سے رجوع نہیں کر سکتا. اسی اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں, ایک آدمی طلاق کا اگر اقرار کر لے, کچھ دن پہلے ایک مسئلہ آیا, خاتون نے کہا کہ میرے میاں نے مجھ سے پہلے تو بولا کہ میں نے طلاق تمہیں دی تھی گزشتہ دنوں میں, وہ جان چھڑانا چاہ رہی تھی اپنے میاں سے, پہلے تو اس نے کہا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دی، یعنی دی تو نہیں اس نے کسی بھی وقت، لیکن پہلے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ماضی میں دے چکا ہوں، جھوٹ بول رہا تھا، اور پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دی، میں تو مذاق کر رہا تھا. تو وہ جو ہے نا اس طرح میرے ساتھ اس نے مذاق کی. میں نے کہا ہو گئی. جب کوئی شخص جھوٹا اقرار بھی کر لینا کہ میں نے دی تھی، اب وہ اس اقرار سے رجوع نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا، دی تھی تو اس کا مطلب ہے آپ سچ بول رہے تھے، تھی اب ہو گئی. تو طلاق کا جھوٹا اقرار ہے، کسی سے پیسے کھا لیے اس کا اقرار جھوٹا کر لیا کہ میں کھائے ہیں، اب بعد میں بولے میں تو مذاق کر رہا تھا، تو یہ مذاق نہیں ہوگا بھائی، صحیح ہے نا، اس میں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے. اور اس طرح کے بہت سارے شریعت کے احکام ہیں. لیکن زنا کے بارے میں اگر اقرار کیا کہ میں نے کیا تھا، بعد میں مکر گیا نہیں کیا تھا، تو شریعت کہہ رہی ہے مان لو کہ نہیں کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس سے کسی انسان کا حق وابستہ نہیں ہے، اس مکرنے میں کسی انسان کا نقصان نہیں ہے، اللہ کا ایک حق ضائع کیا تھا اس نے. اللہ نے کہا تھا نا زنا نہیں کرو، اس نے کر لیا، تو اب انتقام کون لے گا؟ اللہ. تو اس نے قانون دنیا کے معاملے میں آسان بنا دیا، آسان بنا دیا کہ اگر اقرار کر رہے تو چھوڑ دو اس کو، قیامت میں آئے گا تو میں دیکھوں گا اور یہ ہم نمٹیں گے آپس میں اس مسئلے کو. اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو آج کل حقوق اللہ کے معاملے میں جو غیبتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں یہ چور ہے، تو فلاں چور تو خیر وہ تو دوسروں کا نقصان کرتا ہے، اس کو تو پکڑنا چاہیے. کوئی ایسا جرم کر رہا ہے جس کا تعلق خالصتاً اللہ کے حق سے ہے، تو اس کے جرم پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اس کے راز کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ کس کا معاملہ ہے، وہ اللہ اور بندے. آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. میرے پاس بعض خواتین کے فون آتے ہیں، ہمارے شوہر یہ ہوئے تو ہمارے شوہر، میں کہتا ہوں آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر اس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے؟ اس کے لیے دعا کرو، اور باقی آپ کو اس میں دخل اندازی کی، زیادہ دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو کہتی نہیں ہم سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ ہمارے شوہر ایسے کیوں تھے. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا بالکل. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، ان کے لیے دعا کر لی، اور جو تبلیغ کا جو فریضہ تھا محبت الفت کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھا دیا یہ غلط ہے نہیں کرتے، تو فرض ادا آپ کا ہو گیا. اللہ نے ہر ایک کو تبلیغ کا دائرہ کار جو ہے نا وہ ایک حد کے اندر دیا ہے، اس حد سے جو تجاوز کرے گا تو معاملہ کیا ہوگا؟ خراب. چند دن پہلے ایک صاحب آئے کہ میں اپنے ابا کو سمجھاتا ہوں، داڑھی رکھے مگر ان کی سمجھ ابا نہیں تھے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر کا ابا اور وہ مشرک بھی ہو، اور حدیث میں اس پر جہنم کی وعیدیں بھی ہوں کہ وہ جہنم میں معاذ اللہ، یعنی ان کے بقول کہ بھائی وہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ ابا کو ہم نے بچانا ہے، تو چچا پہ لے آئے بات. تو بات یہ کہ پیغمبر کے ابا اگر محترم ہیں تو پھر چچا بھی تو محترم ہیں، تو اگرچہ اتنے نہیں لیکن قریب قریب وہ بھی تو ہیں، تو کس کس کو بچائیں گے بھائی؟ تو جو ایک ضابطہ اللہ نے بتا دیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، کہ چاہے پیغمبر کا باپ ہو، پیغمبر کی ماں ہو، پیغمبر کا دادا ہو، کسی کوئی بھی ہو، اگر شرک کرے گا تو اللہ نے مشرک پر جہنم جنت کو حرام کر دیا ہے. اور یہ اللہ نے اس لیے کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ جب پیغمبر اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، تو کوئی شخص یہ نہ سوچے اپنے بارے میں کہ میری اولاد نیک صالح ہوگی تو میں بھی اگر شرک کا راستہ اختیار کروں گا تو میری اولاد مجھے جنت کی طرف لے جائے گی. تو یہ خوش فہمی دلوں سے نکال دیں. اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا، یا علی مدد کے نعرے لگانا، یا غوث اعظم مدد، یہ نعرے لگانے والے اپنے بارے میں یقین کر لیں کہ ہماری اولاد میں کوئی کتنا بڑا ولی اللہ پیدا ہو گیا، تو اگر ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں گے تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جنت میں نہیں لے جا سکتے تو ہماری اولاد ہمیں کہاں سے لے جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری اولاد تو حضرت ابراہیم بھی نہیں ہے، جن کے پاس اتنی قوت تھی، اتنی پاور تھی، شفاعت کے اتنے اہل تھے، وہ اپنے والد کی شفاعت نہیں کر سکتے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو شریعت نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا وہ سب کے لیے. تو کتنی بہترین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو انداز بیان تھا، جب والد صاحب وہ پھر بھی نہیں مان رہے، اور والد کا انداز لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دے، پتھر سے مار کے ہلاک کر دوں گا، رجم کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا مایوس ہو گئے. علماء نے یہاں سے استدلال کیا کہ اگر کسی سے بالکل مایوسی ہو جائے کہ تبلیغ سے اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کفر میں اور اضافہ ہوگا تو ایسے موقع پر تبلیغ کرنا پھر جائز نہیں. بعض لوگ کسی کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جاتے ہیں نصیحت کرنے, بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے تو وہ کہتا ہے بھائی بس گناہگار آدمی ہوں میں, اللہ دعا کرو اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی پڑھ لیا کروں. بھائی گناہگار ہو تو اب دیکھو اس نے ایک بات کر دی, تھوڑا سا درمیانی سی پالیسی, مان تو لیا نا گناہگار, اب چھوڑ دو اس کو, پھر کبھی ملے گا تو ہلکی پھلکی سی ڈوز دے دینا. لیکن بعض پیچھے پڑ جاتے ہیں, بھائی گناہگار ہیں تو توبہ کر لو نا گناہ سے, توبہ کر لو, چلو آؤ شابش چلتے ہیں مسجد کدھر. اب اس کے گاہک کے لائن لگی ہوئی ہے دکان پہ اور وہ کدھر مسجد سے وحشت اس کو. اب وہ نہیں بھائی دیکھیں یار اتنی لمبی لائن ہے میں گناہگار ہوں اس کا, دیکھیں گاہک کو نقصان, روزی دینے والا اللہ ہے, چلو شابش شابش مسجد کدھر. اب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, تھوڑی دیر میں کہ بھاڑ میں جاؤ ایسی کی تیسی, تمہاری معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشے, تمہاری نماز کی تمہارے مولوی ایسے ہوتے ہیں. پھر مولویوں پر آئے گا ایک تقریر کر, یہ مولویوں نے جو ہے نا سارا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیا ان کو, تو جو ہے وہ نہ بیوی بچوں کی فکر اور چھوڑ دی اور نمازیں پڑھا, تو وہ کیا کفر بکنا شروع کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو جب یہ اسٹیج پہنچ جائے نا, اندازہ ہو کہ اگلا اگر میں نے اگلی خوراک دی تو اندر سے یہ نکلے گا اس کے, ایسے موقع پر پھر خوراک دینے کی اجازت نہیں ہے, چپ کر کے چلے آئیں. تبلیغ والے جیسے جاتے ہیں نا آرام سے محبت سے سمجھا دیا, بھائی مغرب کے بعد بیان ہوگا تشریف لے آئیں, اگر وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو چلے جاتے ہیں آگے. یہ نہیں کہتے بھائی سچ سچ بتاؤ, جھوٹ تو نہیں بول رہے, بھائی بول تو دیا آ جاؤں گا, بھائی تو سچ بتا, یہ لکھوا کے دستخط کریں اس کے اوپر. ایسا نہ ہو کیونکہ ہمیں تو سارا دن لوگ ٹوپی کراتے ہیں, 50 آدمی کہتے ہیں جی ہم مغرب کے بعد آ جائیں گے, آتا ان میں سے ایک آدھی ہے, بلکہ بعض دفعہ تو ایک بھی نہیں آتا, تو بہت جھوٹ سن لی ہم لوگوں نے, اس پہ لکھ کے دے دو, اور نہیں آئے تو پولیس بھیجیں گے تمہارے گھر میں. پھر تو اس کا آنے کا ارادہ بھی ہوگا, اگر بھاڑ میں نہیں آ رہا تو بھیج دے پولیس بھیج دے, بلکہ وہ پہلے پولیس بھیج دے گا موبائل, کی دہشت گرد آئے ہوئے مسجد میں, یہ گھروں میں گھس گھس کے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہیں. تو وہ طریقہ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے, پہنچا دینا, ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. اب کسی کے پیچھے پڑ کے ٹھونسنا شروع کر دیں گے, ٹھونسنے کی طاقت حکومت کو ہوتی ہے, حکومت کو. دیکھو عجیب بات بتاؤں, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی فراست ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی معصیت کا آلہ توڑ دیا, معصیت کا آلہ کا مطلب گانے بجانے کا آلہ ہے کوئی, جس سے وہ گانے بجانے کی دکان ہے, آلے وہاں گانے وانے بجانے کے آلات بکتے ہیں, گناہ کی چیزیں ہیں, تو فرماتے ہیں اگر اس نے توڑ دیا جا کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے, تو اس پر ان چیزوں کا زمان واجب ہے, قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کو. اب بڑا سوال ہوتا ہے کہ گناہ کی چیز کو ختم کر رہا ہے اور پیسے دے گا؟ یعنی جس کا باجا توڑ دیا, جو بجایا کرتا تھا, تو اب جو باجا واجا بجاتا تھا نا, یہ نوجوان نہیں دیکھے آج کل پارکوں میں بیٹھے ہوں, وہ ایک بڑا سا وہ لے گئے تارے ہوتی ہیں, گٹار کہتے ہیں اس کو, گٹار, آپ کو غضب آیا, آپ گئے جوش میں, اٹھایا گٹار اس کے سر پہ دے کے مارا اور توڑ دیا, سر نہیں ٹوٹا ورنہ اس کے بھی پیسے دینے پڑتے, صرف گٹار ٹوٹ گیا. تو امام انہیں کو فرماتے ہیں گٹار کے پیسے دینے پڑیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے تو اچھا کام کیا, ایک تو گناہ کو ختم کر رہا ہے, اوپر سے گٹار کے پیسے بھی دے. تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے, دلیل یہی دی ہے کہ یہ روک تو سکتا ہے جا کے کہ بھائی یہ گٹار غلط ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, سمجھا سکتا ہے اس کو, لیکن یہ توڑنا پھوڑنا اس کی اتھارٹی اس کو نہیں ہے کہ لوگوں کی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا شروع کر دے, یہ حکومت کو طاقت ہے, یہ پولیس کا کام ہے. پولیس اگر نہیں کر رہی تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ دوسروں کے کام جب خود کرنا شروع کرے گا یا تو پولیس بن جائے, پولیس بنتا نہیں ہے, کام پولیس والے کر رہا ہے, تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے ایک گٹار توڑ دیا اس کا, وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آ کے مسجد کا کوئی, مسجد کی کوئی چیز توڑ کے چلا جائے گا یا آپ کی کوئی چیز توڑ کے چلا جائے گا, نفرت پھیلے گی اس کے دل میں. حکومت جب کوئی کام کرتی ہے تو پھر حکومت سے نفرت ایک تو ہوتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اہل ہے یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات, حکومت سے کوئی نفرت کرنا آسان ہے بھی نہیں, اگر کرے بھی تو حکومت 6 مہینے کی دوبارہ 2-4 چیزیں اور توڑ دے گی اس کی. پولیس اگر کسی کو بلائے نا, دیکھو تبلیغ والے بلاتے ہیں جا کے, گشت ہو رہا ہے تشریف لے آئیں جی, کہہ رہے نہیں آ رہا, چلیں جی اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ لانے کی توفیق ہے, تو بس اتنا کر کے چلے جاتے. پولیس والا جب جاتا ہے نا کہ آ جائیں ذرا آپ کے تھانے میں بلایا, وہ کہہ رہے میں نہیں آ رہا, یہاں سے پکڑے گا گھرے وہاں سے اٹھائے گا موبائل میں ڈالے گا, ایک ٹھڈا بھی لگائے چل, لے کے جائے گا نہیں لے کے جائے گا, اور اس پہ تکلیف بھی نہیں ہوتی, یہ کیسے بد اخلاقی ہے. کوئی کہتا ہے پولیس سے یہ کیسی ایسا جو صاحب بد اخلاقی ہے, کوئی تمیز ہے, یہ انسانیت ہے, بس وہاں جا کے یس سر جی سر یس سر جی سر کرتا رہے گا, فون بھی گھما سر ایک فون تو کرنے دیں, پتا تو چلے گھر والوں کو میں کون سے وارڈ میں ہوں, پتا تو چل جائے گھر والوں کو, تو نہ وہاں بغاوت کی فضا پھیلے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, پتا ہے بھائی کچھ کیا تو پھر اس سے بڑا کیس بن جائے گا میرے اوپر. تو طاقت جب تک نہ ہو, قوت نہ ہو, تو کام کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی, اتنی دی ہے جتنی طاقت. محبت سے سمجھا دیا, بات آگے آپ کی ختم ہو گئی. لیکن یہ وہاں ہے جہاں قوت نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے معاملہ ایسا نہیں ہے, نابالغ اولاد پر انسان کو قوت اور طاقت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو, 10 سال میں بھی اگر نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہے, مشہور حدیث ہے نا, بتائیے پھر یہ نہیں ہے کہ بس محبت سے سمجھاتے رہو, پھر ذرا اس کی ٹھکائی لگاؤ, کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے, وہ اس پہ دسترس ہوگی. بیوی کے معاملے میں بھی لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر محبت سے سمجھا دیا نماز پڑھو, نہیں پڑھتی تو پھر ٹھکائی بھی لگا سکتے ہیں, بہت ہلکے سے بول رہا ہوں, پھر جو ہے نا ٹھکائی بھی لگائی جا سکتی ہے اس کی. لیکن آج کل کے الاحکام تتغیر بتغیر الزمان, کہتے ہیں زمانے سے احکام بدل جاتے ہیں. پہلے زمانے پر بیوی پر طاقت ہوتی تھی مرد کو, لہذا وہ شرافت سے نہیں پڑھتی تو شر اور آفت کے ذریعے پڑھواتا تھا اس کو, ٹھیک ہے نا, زبردستی پڑھواتا تھا. آج کیونکہ قیامت قریب آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ, تو مردوں کی اپنی بیویوں پہ قوت اور گرفت جو ہے وہ ڈھیلی ہو گئی. نتیجہ کیا نکلتا, اگر نماز نہیں پڑھ رہی ایک لگائے گا نا, تو پھر یہ لگانا اس کو ٹھیک ٹھاک مہنگا پڑ جائے گا. پھر فون آتے ہیں علماء کے پاس چلی گئی چھوڑ کے, اور وہ خلا تک نوبتیں پہنچ رہی ہیں. تو پھر اس میں ہر آدمی کے اپنے گھر کے حالات ذرا وہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا کنٹرول ہے میرا کتنا نہیں ہے, شادی کس خاندان سے کی ہے. خود غریب غربہ ہوتا ہے, شادی اتنے اونچے خاندان سے اٹھا کے لے آتا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ایک غریب آدمی نے شادی کر لی کسی فیکٹری کی مالک شخص تھا اس کی بیٹی سے, تو وہ شاید حضرت کے پاس اس کا کیس آیا تھا. تو وہ جو تھا نا وہ بہت بیزار ہو گیا اپنی بیوی سے, اس کی بیوی ہر وقت تانے دیتی رہتی تھی, کیا میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے تو تو وہ اس کو بڑا غصہ آتا تھا اور بد اخلاق ہے بہت زیادہ. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اتنا پریشان ہوا حضرت کے پاس, حضرت نے فرمایا طلاق دے دو. جب نہیں رکھا جا رہا تو اس نے کہا اگر میں نے طلاق دی نا تو دھمکی ہے سسرال کی طرف سے کہ فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں نا ان کو چھوڑ دیں گے تیرے اوپر, ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی ہر ایک کیس سے میں, اتنا پیٹیں گے. جب یہ کہا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیبی زبیب, پھر بیوی سے پٹائی کھاؤ, اس لیے کہ محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. ویسے ہی محبوبہ ہے تو پھر پٹو, اور یہ سمجھ کے پٹو کہ یہ محبوب کی مار ہے, یہ کشمش سے زیادہ لذیذ ہے, نہ چھوڑ سکتا ہے. تو اب جہاں یہ حالت ہو ہم اس کو کہیں کہ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی, اس کے لیے اپنی جان بچانا مشکل, اور مفتی صاحب اس کو مسئلہ بتائے اگر نماز نہیں پڑھتی تو اعتدال کے ساتھ ٹھکائی بھی لگا سکتے ہو, کہے گا کہ کس قسم کے مسائل ہیں بھائی اسلام میں, میں خود اپنی جان بچانا مشکل اور اس کو میں ٹھکائی لگاؤں. تو بھی پھر ہر ایک کے گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں, کتنا کنٹرول ہے. لیکن ایک بات ہے, علماء سے ہم نے سنی, بزرگوں سے سنی, کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. سختی آخری درجے کی چیز ہے, بالکل آخری درجے کی. یعنی جب محبت کے سارے وسائل اور ذرائع ختم ہو جائیں پھر وہاں سختی ہے, اور وہ سختی بھی تدریجن ہے, پہلے تھوڑی سختی پھر زیادہ. اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے, جیسے بار بار بیان میں بات آتی رہتی ہے, فواہجروہن فعظوہن, پہلے محبت سے سمجھاؤ, باز نہیں آتی تو پھر علیحدگی, یعنی بستر الگ کر دو, تھوڑا چند دن الگ رہو اس سے, جو ہے نا تھوڑا روٹھ جاؤ جسے کہتے ہیں, تو پھر بھی نہیں آ رہی تو پھر وضربوہن, یہ تیسرا درجہ ہے. لوگ پہلے درجے میں اٹھا کے لٹھ گھمانا بات شروع کر دیتے ہیں, تو یہ درجات ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کہ حد جو ہے نا, حد وہ جو صحابی سے غلطی سرزد ہو گئی تو نبی کے دربار میں گئے ہیں, اس سے پتا چلا کہ جو حاکم وقت ہے حد جاری کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسی کو ہے. تو کتنے سارے مسائل پتہ چل گئے کہ بھئی اگر رجوع کر لے تو وہ رجوع بھی معتبر ہے. تو یہ صحابی سے غلطی خطا ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں یہ سب ہوئے, اور توبہ بھی اللہ نے کرنے کی توفیق دے دی, جس سے بتا دیا کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہونا مشکل ہے تو خدا کی قسم اس ایسی توبہ کا سرزد ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی توبہ کا؟ جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون تھی شادی شدہ، ان سے زنا ہو گیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آپ علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا وہ اسی طرح نظر پھیر لی، دوبارہ آئیں، تیسری بار آئیں، چوتھی بار آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بار میں جو ہے نا مسئلہ ہے کہ پھر اس کو سزا دی جائے گی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی تو تمہارے جو ہے نا حمل ہے، اگر تم کو رجم کیا گیا تو یہ حمل ضائع ہو جائے گا. دیکھو اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ حمل ضائع کرنا یا ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو گرانا یہ معمولی جرم بولو بھائی نہیں، اس کی وجہ سے سزا کو مؤخر کر دیا، اس کی وجہ سے سزا کو مؤخر کر دیا. اور آج ثابت النسب بچے شوہر کا کی طرف سے حمل ہوا اور بیویاں چھپ چھپ کے وہ حمل گراتی ہیں، بہت ہو رہا ہے یہ دھندا، شوہر کو پتا بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ پتا ہوتا ہے تو شوہر اس پہ خوش ہوتا ہے، کہتے گرا دو. یہ نہیں سوچتا اگر میرے والدین مجھے جب اللہ نے پیدا کرنے کے لیے ماں کے رحم میں جگہ دی اور قرار دیا تو یہ تو ہے نا سلیکٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا. اللہ جس جو ہے نا اسپرم کو زندگی دینا چاہتے ہیں، حیات دینا چاہتے ہیں، کروڑوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں زندگی کے لیے، کروڑوں میں سے کروڑوں جرسومے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، اور یہ سلیکشن میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہوتا، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، یہ اللہ کا انتخاب تھا. تو یہ نہیں کہ کوئی ٹارگٹ کلر آ کے مار رہا ہے اس کو، کوئی دہشت گرد مار رہا ہے. جو باپ اور جو ماں جو جن میں اپنی اولاد کی بے پناہ محبت ہے وہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے گلا گھونٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اس کو، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں پلتے، ہم سے نہیں پلتے. تو میرے بھائی پھر خود بھی گولی مار کے ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں ضائع کر سکتے تھے یہ کہہ کے کہ ہم سے نہیں پلتے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اسی نظام کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، تو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بریک لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو میڈیا آپ کو باتیں بتا رہا ہے نا، یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. ڈراموں میں، فلموں میں جو سین دکھائے جا رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کے غضب کو، کیونکہ یہ فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، شہوت پرست. ان کا صبح بھی زنا میں، دوپہر بھی زنا میں، دیکھتے نہیں ٹی وی پہ، ہر وقت فحاشی کی باتیں. لوگ بتاتے ہیں کہ اب ڈرامے ایسے آ رہے ہیں جن میں سوائے فحاشی کی شروع اور فحاشی کے اختتام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بیوی کسی کی ہے، چکر کسی سے چل رہا ہے، یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. بیوی کسی کی ہے اور دوست شوہر کے دوست کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے، یہ ڈرامہ. تو اس سے ہمارے گھروں میں کیا کلچر رہے گا؟ چاہے وہ اس کو نیگیٹو میں ہی دکھائیں، مگر جب ایک چیز دکھا دی تو دماغ بن جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، یہ کوئی اتنی غلط چیز نہیں ہے. پہلے زمانے میں شادی شدہ عورت کسی سے تعلق قائم کرے، دوستی کرے، تو جان سے مار دینے کی جو ہے نا اس کو. اور علماء نے لکھا ہے، یہ یاد رکھیں، اگر مرد اپنی بیوی کو دیکھ لے کسی کے ساتھ اور عین اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے قتل کرنا جائز ہے، دونوں کو جان سے مار دے وہیں پہ. سمجھ رہے بات؟ میڈیا تو کہے گا یہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. بولو ہم غیرت ہی کے نام پہ قتل کرتے ہیں، بے غیرتی بن کے زندگی کو پسند. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، تو بھائی غیرت کے نام پہ کر رہے ہیں نا، پیسوں کے نام پہ قتل ہوتا تو اچھلتے یار، چند ٹکوں کی خاطر بندہ مار دیا. سیاست کے نام پہ قتل ہوتا ہم اچھلتے، پوری سیاست چمچانے کے لیے انسانی جان کو ہلاک کر دیا، وراثت کھانے کے لیے کسی کو ہلاک کر دیا، تو یہ تو ہے بے شرمی کی بات. غیرت کے نام پہ اگر کر رہا ہے تو نام غیرت کا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس کہیں موبائل پہ بات کر رہی ہے تو آپ نے ٹھا کر کے گولی مار دی، یہ نہیں ہے. عین اس قابل اعتراض حالت میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو اسی وقت موقع پر جان سے مار سکتا ہے ان دونوں کو، اس کے علاوہ نہیں، پھر اس کے علاوہ نہیں، لیکن اپنی ذمہ داری پہ، میری ذمہ داری پہ نہیں. پتہ چلا میرے گھر میں پولیس کھڑی ہوئی ہے، بولے آپ نے بولا تھا. تو خود اپنی ذمہ داری پہ جو کرنا ہے کریں. تو کیا بات چل رہی تھی جلدی جلدی؟ تو ان خطاؤں میں فقی احکام، ایک فقی حکم کہ حمل گرا، حکم کیا ثابت ہوا کہ حمل گرانا جائز، ان صحابیہ کو اجازت نہیں دی فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ کسی بہانے، کیونکہ جب بچہ ہوگا تو بھول بھلیاں ہو جائے گا، کوئی پیچھے لوگ تھوڑی بھیجے کہ دیکھو جب بچہ ہو تو ان کو پکڑ کے لانا نا. پھر جب ان کے ولادت ہوئی پھر وہ آئیں تو آپ نے عرض کیا ابھی تو یہ تمہارا محتاج ہے بچہ، ابھی تمہیں مار دیا تو اس بچے کو کون پالے گا؟ تو جب بچہ تقریباً 7 سال کا ہوا تو ہاتھ میں اس کے روٹی پکڑا کے لائی، اور وہ روٹی پکڑانا اس کی علامت تھی کہ اب یہ خود کھاتا پیتا ہے، اب یہ میرا محتاج نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے رجم کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، زانی کی جو نماز جنازہ ہے وہ اجازت نہیں ہے امام کو یا مقتدا اور رہبر کو کہ پڑھائے، لیکن دیکھا کہ سرور دو عالم اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ زنا کی سزا میں ان کو مارا گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اشکال کیا، یا رسول اللہ آپ تصلی علیہا وقد زنت، آپ اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں حالانکہ اس نے تو زنا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایک توبہ 70 آدمیوں کی اخلاص والی توبہ کے برابر ہے یہ۔ تو اگر کسی کو صحابیہ کا یہ جرم نظر آیا تو ان کو ان کی توبہ نظر نہیں آ رہی، کیسی توبہ کی کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی توبہ کا؟ اتنا عرصہ گزر گیا، بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ پکڑا کے لا رہی ہیں۔ تو خدا کی قسم یہ واقعات صحابہ کی محبت اور عقیدت دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، ان سے بغض اور دوری پیدا نہیں کرتے۔ اور ان واقعات سے شریعت کے بہت سارے مسائل بھی پتہ چل گئے، بہت سارے مسائل بھی، جیسے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی نا، درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو وہ خطا تو ہو گئی لیکن ان کی توبہ میں کتنے اسباق ملتے ہیں۔ اگر وہ خطا نہ ہوتی تو ہم کہتے بھائی، پھر ہم سے اگر ہو جاتی تو ہم کہتے اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا انجام، مایوس ہو جاتے۔ تو اللہ نے بتا دیا کوئی بات نہیں، خطا ہوئی ہے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، شیطان سے بھی غلطی ہوئی توبہ نہیں کی اس لیے نکال دیا اس کو، آدم سے ہوئی تھی توبہ کر کے دوبارہ اچھے نیک بن گئے تھے، ویسے ہو گئے تھے جیسے تھے، ختم بات۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، تو اس میں ایک امید کا راستہ کھول دیا کہ چلتے رہو، ریورس پیچھے نہ ہٹو۔ گناہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہ نہیں کہ اب مایوس ہو کے بیٹھ گئے، ہائے اب تو میں تو چل ہی نہیں سکتا، کوئی بات نہیں توبہ کرو پھر رخ سیدھا کر لو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، سیدھے بن کے چلتے رہو بس، پیچھے نہ مڑ کے دیکھو۔ تو میں جلدی جلدی اب یہ احکام بتا دیتا ہوں کہ اس آیت میں جو صحابہ کرام سے جو خطا ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور جیسے ہی تجارتی مال آیا چلے گئے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ بھائی یہ جمعے کی نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے حکام پتہ چلے، ایک حکام تو یہ پتہ چلا، ایک حکم تو صحابہ کے جہاد کے واقعات دیکھ لیں نا، اگر ان کو تجارتوں سے محبت ہوتی تجارتوں سے تو کوئی پورا مال لا کے دے رہا ہے نبی کے لیے، کوئی آدھا مال لا کے دے رہا ہے، کوئی ایک تہائی مال لا کے دے رہا ہے، کوئی غزوہ تبوک میں ان باغات کو چھوڑ کے جا رہا ہے جن باغات پہ پورا سال محنت کی اور پھل کھانے کا وقت آیا ہے، اور حکم ہو رہا ہے ان تمام باغات کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کس قدر مشکل حکم تھا یا نہیں تھا، سارے باغات چھوڑ کے چلے گئے، اور کیسی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کٹ رہے ہیں، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں جسموں کے۔ تو یہ جن کے دلوں میں تجارتوں کی محبت ہوتی ہے وہ یہ قربانیاں تھوڑی دیتے ہیں، تو ہم ان حضرات سے کہتے ہیں کہ ان کی یہ قربانیاں بھی تو دیکھو، تو اور حضرت ابو طلحہ انصاری، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے حقیقی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ پریشان ہو گئے، ویسے تو صدقہ تو خیرات کرتے رہتے ہیں، اللہ نے کہا محبوب چیز۔ اب حضرت ابو طلحہ کو فکر ہوئی کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، محبوب چیز، نبی کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ میں نے غور و فکر کیا، مجھے سب سے زیادہ دنیا میں محبوب مال کون سا ہے؟ دیکھو ایک محبوب مال ہوتا ہے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی محبوب ہوتا ہے انسان کو، ایک ہوتا ہے گھر میں زیور پڑا ہوا ہے، لیکن جتنی دکان محبوب ہوتی ہے نا جس سے یہ زیور بنا رہا ہے، کیا خیال ہے، جس سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اتنی کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی۔ کہے گا زیور لے لو لیکن میری دکان جس سے میرا معاش چل رہا ہے وہ نہ لو مجھ سے۔ تو اس زمانے میں باغات تھے جو آمدن کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ، یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب مال اپنا باغ لگتا ہے جو مدینہ میں ہے، میں چاہتا ہوں وہ صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابع، واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، سرمایہ ہی دینے کو آ گئے ہو اپنا، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، صدقہ بھی کہاں کرو، چچا کے بیٹوں کو، تاکہ اس سے رشتہ داری بھی مضبوط ہو جائے۔ اس سے تو اس میں کتنے حکام پتہ چل گئے کہ بھائی صدقے کا سب سے پہلے بہترین مصرف وہ غریب جو آپ کے رشتہ دار ہیں سب سے پہلے وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو غریب غربا جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے کیا ہوگا, رشتہ داری مضبوط ہوگی. آج کل تو رشتہ داری پیسوں سے مضبوط ہوتی ہے, آپ کسی کو کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے رہیں پیسے نہیں دیں گے تو خوش نہیں ہوگا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں, کوئی آدمی کہتا ہے نا میرا اپنے بھائیوں سے بڑا اچھا سلوک ہے, میں کہتا ہوں پیسے دیتے ہو ان کو, کہتا نہیں پیسے نہیں دیتا, پھر یہ سلوک یہ فری کا سلوک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا, یہ فری جو ہے نا فری میں کام ایسے تو کچھ بھی کرتے نا. تو اسی طرح کہتے ہیں نا مجھے بڑی محبت ہے مدارس سے, تو میں پوچھتا ہوں پیسے دیتے ہو مدرسوں میں, پیسے ویسے نہیں دیتا, ویسے عقیدت بہت ہے فری میں. آج تک اب اس زمانے میں دیکھا کوئی کسی کو فری محبت بھی اور فری فری والا معاملہ بھی چل رہا ہو, تو یہ ایسے ہی ہو گیا. مثال تو ذرا حیا کے خلاف ہے لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گی. کوئی گرل فرینڈ ہے, آپ صبح سے شام محبت کے دعوے کرتے ہیں, میں بس تم ہی سے شادی کروں گا اور میں تم پہ مرتا ہوں, اور وہ جو دعوے کیے جاتے ہیں نا ستارے بھی توڑ کر لے آؤں اور یہ بھی کر دوں اور وہ بھی کروں, تنخواہ بھی آپ کی 1,00,000 روپے ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ پیسے والا آدمی ہے, اور یہ وہ کہ 600 روپے کا بیلنس دلوا دو, تو کہ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے, تو 3-4 دفعہ کے بعد وہ بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی, بولے کہ لعنت ایسے ایسے محبوب پر جو ایک دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں محبت چونکہ سمجھ میں آتی ہے, گرل فرینڈ کے بارے میں محبت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ محبوب ہے تو محبوبہ ہے, تو اس کو خوش کرنے کے لیے روکڑا خرچ کرنا پڑے گا. اس کے لیے نہ کسی مولوی صاحب سے تقریر سنی کہ بھائی پیسے محبت کے اظہار کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, کسی سے نہیں تقریر سنی, لیکن جہاں محبت ہوئی وہاں خود بخود بٹوے سے پیسے نکلنا شروع. کسی نے شاعر نے کہا ہے نا, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. کسی نے پوچھا نا کہ حضرت مجھے کسی سے محبت ہو گئی, اس کے کچھ ادب و آداب بتا دیں کہ اب محبت ہوگی تو مجھے کیا کرنا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ تجھے محبت ہوئی نہیں ہے, اگر ہوئی ہوتی تو لوگوں سے مشورہ نہیں پوچھتا کہ مجھے چونکہ محبت ہوگی مجھے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اگر محبت ہو گئی ہوتی تو آداب محبت بھی خود بخود آ جاتے تجھے. محبت جو ہے نا وہ خود محبت کے آداب سکھا دیتی ہے, ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر, یعنی کسی سے محبت کرنے کی ذرا کوشش کر, تو ایک دفعہ جب ہو جائے گی تو تجھے محبت کے آداب خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. تو خرچ کرتے ہیں گرل فرینڈ پہ پیسے, جیسے میں اکثر سناتا رہتا ہوں نا, ایک آدمی اپنی گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل پہ گیا اور ہوٹل گرل فرینڈ کو ادھر دور بٹھایا تاکہ راس فاش نہ ہو, اور وہ ہوٹل کے مالک سے آ کے کہتا ہے یار اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. چائے پلانے گیا تھا, اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اس نے کیا بھائی 2 کیوں, تو ایک ہے, کہہ رہے یار وہ میری گرل فرینڈ بھی بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کو بھی بڑی مشکل سے لے کر آیا ہوں, ایک اس کے لیے, اس کو نہیں بتا رہا کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں, اس کے سامنے تو یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ بس پوچھو ہی نہیں, بزنس چل رہا ہے بہت. ایک صاحب ہمارے کسی خاندان میں, ہمارے ہی کسی خاندان کی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے, رشتہ لے کر آئے, تو میں درمیان میں تھا کہ بھائی مجھے بھیجا گیا لڑکی والوں نے کہ انٹرویو لے, یہ بندہ کرتا کیا کیا ہے, تو بڑے لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے نا وہ, تو میں نے کہا بھائی کیا کیا مسئلہ کیا, یعنی آپ کیا کاروبار وغیرہ کیا ہے, کہہ رہے ہیں بس اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے. میں نے کہا بھائی وہ مجھے پتا ہے بہت کچھ ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو پتا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بزنس کیا ہے, کاروبار کیا ہے, ملازمت کیا ہے, جو بھی ہے ریڈی لگاتے ہیں, جوتے سیتے ہیں, جو بھی ہے بات کلیئر ہونی چاہیے. ان کو پتا تھا کلیئر بات کی تو پھر ادھر سے بھی کلیئر بات ہو جائے گی. تو میں نے کہا کیا کاروبار, کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن. اب یہ بات بھی ذرا 13-15-16 سال پرانی ہے. ٹرانسپورٹیشن سے اتنا تو میری سمجھ میں آیا کہ کوئی منتقلی کا کام ہو رہا ہے, یعنی ایک چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے. تو میں نے کہا شاید کوئی ان کا کسٹ پورٹ پہ کوئی کنٹینر آتے ہوں تو یہاں سے اٹھا کے اس کا مال ادھر نکالا, تو اس طرح کوئی سسٹم ہوگا. کہہ رہے ہیں میرے ٹرک اڈا پہ, ٹرک اسٹینڈ پہ میرا بڑا کاروبار ہے نا ٹرانسپورٹیشن کا. ٹرک اسٹینڈ پہ بھی ایک دم آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ بھائی شپ آتے ہوں گے اور ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہوگی یہاں سے وہاں وہاں سے ادھر. خیر ہمیں اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ زیادہ دولت وولت کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن بات تو کلیئر کرو. تو میں نے کہا میں آپ کا آفس دیکھنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹیشن کا جہاں کام ہوتا. میں بھی پیچھے پڑ گیا, حلق میں آ گیا ان کے. تو میں جب گیا ان کا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس دیکھنے کے لیے, تو وہ بےچارے نہ چاہتے ہوئے بھی, بہرحال جب آفس میں گیا ہوں تو نہ بیٹھنے کے لیے کرسی، نیچے ایک دری سی ہے اسی پہ بیٹھ جاؤ نیچے. خیر انہوں نے کہا یہ ابھی ذرا نیا نیا لیا نا تو ابھی ذرا اس کو ہم نے بنانا ہے. ٹھیک ہے بھائی ہوگا، ہو سکتا ہے واقعی ایسا ہوتا ہے انسان. تو میں نے کہا وہ جو آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے وہ بھی ذرا دکھائیں. تو پتا چلا کہ وہ جو نیچے مال رکھا ہوتا تھا نا اس کو اٹھا کے کنٹینر میں ڈالتے تھے. یہ ٹرانسپورٹیشن، یہاں سے ٹرانسفر کیا، اس کو اٹھایا ادھر سے کنٹینر میں ڈال دیا. نہ اپنا کنٹینر، نہ یہ بھی نہیں کہ کنٹینر یعنی مال پہنچانے کی کوئی ذمہ داری. جو ایک مزدور نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھایا، اس کے لیے تو آفس کی بھی ضرورت نہیں تھی بھائی. یہ خدا نخواستہ اس شعبے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. حلال چاہے ریڑی لگا کے، حدیث میں آتا ہے القاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. مذاق اڑانے کی چیز یہ کہ جو کام ہے صاف صاف بتاتے کیوں نہیں بھائی، یہ کیا ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن لگا کے رکھی ہوئی ہے، سیدھے سیدھے بولو کہ میں یہ کرتا ہوں. تو خیر ہم نے تو ان کو جیسے انہوں نے ہمیں ٹوپیاں کرا رہے تھے ہم نے ان کو بھی ٹوپی کرا دی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیا بات. ہاں تو وہ کہہ کہ اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دو، اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی. تو اس نے کہا کہ بھائی دوسری کس کے لیے کہنا، وہ گرل فرینڈ ہے اس کو دینا. کہہ رہے اتنے بھکاری اور غریب ہو کے بھی تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے بھکاری بن کے نہیں رکھی، رکھ کے بھکاری بن گیا ہوں. پہلے کھاتا پیتا آدمی تھا، پہلے سے بھکاری نہیں تھا کہ بھکاری تھا پھر دوستیاں لگا رہا ہوں، دوستی لگانے کے بعد یہ حالت ہے، یہ سارا لٹا دیا اس کے اوپر. تو یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں کہ محبت ہوتی ہے تو انسان خرچ کرتا ہے. تو یہ کیسی محبت ہے رشتہ داروں سے کہ بھائی ہے میرا میں جان بھی دے دوں گا، بہن ہے میری اور جناب بہن سے کے بچوں سے بھی محبت کا دعویٰ، والدین سے بھی محبت کا دعویٰ. تو قرآن تو کہتا ہے پھر خرچ کرو. صحابہ پوچھتے تھے کہاں، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے والدین ہیں ان کو کھلاؤ، پھر دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں. جو جتنا کھلا سکے، اتنا نہ ہو کہ پھر خود ہی دوسروں سے مانگنا شروع کر دے، اپنی حیثیت دیکھتے ہوئے تھوڑا سا بھی بہت، کیونکہ اس زمانے میں تھوڑا سا بھی دیں گے تو وہ کوئی یقین نہیں آئے گا، اس تھوڑے کو بھی بہت سمجھے گا. کیونکہ آج کل کوئی اپنی جیب سے تھوڑا بھی نہیں دیتا کسی کو، تو تھوڑا سا بھی دے دیا نا لفافے میں ڈال کے پیسے 50 روپے بھائی کو دے دیے، یہ 50 روپے آپ کی اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں. وہ تو کئی دفعہ اپنی آنکھیں مسلے گا، بولے گا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں بھائی ہونے کی وجہ سے کوئی پیسے کسی کو تھوڑی دیتا ہے، مانگتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے تو میرے دینا ہے، میرا بھی دینا حصہ. بھائی ہے تو دینا مجھے، پیسے دے کیوں نہیں دیتا بھائی. دینا کہ خود سے اپنی جیب سے نکال کے بھائی کو 50 روپے دے دینا کہ آپ چونکہ میرے بھائی ہیں. ہمارے حضرت ایک دفعہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کو لوگ اتنا سخت کہتے تھے، ایک دفعہ سفر کے لیے نکلے، پورے ملک اپنی مصروفیات چھوڑ کے رشتے داروں کے ہاں گئے، سب سے مل کے آئے. سب حیران کہ حضرت آپ کیسے آئے بھائی، اتنی مصروف ہیں اور ویسے ہی کوئی نہ شادی بیاہ کا موقع ہے. فرمائے اس لیے کہ آپ میرے رشتے دار ہیں، بس ملنے کے لیے آیا ہوں. شادی بیاہ میں تو مل ہی لیتے ہیں نا، ایک اس لیے کہ بھائی میرا رشتے دار ہے، بھائی ایک بہت دن ہو گئے ملاقات ہوئی، چلو بھائی سے مل لو. تو سفر کر کے گئے تھے اتنی دور، اتنے مصروف تھے. تو کہاں سے کہاں بات نکلتی ہے، جلدی سے سمیٹوں ختم کروں. تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کس پہ خرچ کیا، اپنے چچا زاد بھائیوں پہ نبی کے کہنے سے. تو یہ حکم ہمیں پتا چلا. تو یہاں یہ صحابہ کے فضائل تھے، اگر ان میں تجارت کی محبت ہوتی تو یہ آیت سنتے ہی اپنی دکانوں پہ تالا لگا کے چھپا کے بیٹھ جاتے، کہیں ایسا نہ نبی آئے اور کہیں یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو لہذا کوئی چندہ مندہ نکالو، تو پریشان ہو جاتے نا. آیت نازل ہوئی تو خود ہی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ قیمتی مال ہے. ہم اور آپ ہوتے تو سب سے پہلے قیمتی اموال کو چھپا دیتے کہ یہ نہ کہیں لوگ یہ نہ تانا دیں، بھائی اس کو نکالنا اللہ کی راہ میں، ویسے تو بڑے دعوے کرتا ہے. تو یہ انہی لوگوں کا کام تھا، انہی کے فضائل تھے. تو اب اس آیت میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، جلدی جلدی بتا دوں. پہلی بات یہ کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہی جائے تو اذان کے بعد ہر قسم کا کاروبار، بولو بھائی، حرام. عام اذانوں کے بعد کاروبار حرام نہیں ہوتا، جماعت کھڑی ہوگی پھر حرام ہو جائے گا تاکہ جماعت میں شرکت ہو، بلکہ پھر بھی حرام نہیں ہوتا اگر آپ جماعت میں شرکت کر رہے ہیں. آپ ادھر آ گئے، دوسرا بھائی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوسری مسجد میں جماعت میں، تو بھی ٹھیک ہے، مقصد ہے جماعت سے نماز پڑھنا. لیکن جمعے کے دن صرف جماعت سے نماز مقصود نہیں ہے، اذان ہوا کاروبار ختم، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد یعنی خطبہ اور جمعے کی نماز کی طرف دوڑو. علماء نے دوڑنے کا مطلب لکھا ہے اس کی تیاری میں لگ جاؤ. اس لیے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سوائے جمعے کی تیاری کے، جس میں نہانا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے استری کرنا ہے، یہ سارے کام جمعے کی تیاری میں داخل ہیں، بس انہی کاموں مشغول ہو کر جلد سے جلد مسجد کی طرف پہنچنے کی کوشش کرے. تو دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا ہمیں. تیسرا مسئلہ, جمعے کی نماز میں جلدی آ کے بیٹھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے شریعت عام نمازوں کی نسبت. جتنا جلدی آ کے بیٹھیں اس میں تلاوت کریں, عبادت کریں, دعا کریں, نوافل پڑھیں, تو یہ سارے فضائل ہیں اس کے. یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو, اور یہ موضوع ہے بھی بڑا طویل. جمعے کے احکام اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, جمعے کی سنتیں بیان کروں گا, جمعے کی اسلام میں اہمیت کیا ہے, اور آج کل جمعے کے دن کے بارے میں غفلتیں کیا ہو رہی ہیں. اتوار کو منایا جا رہا ہے, جمعے کو لوگ جب سے چھٹی بند ہوئی ہے تو بالکل ہی بھول چکے ہیں کہ جمعہ ہمارا مقدس اور مبارک دن ہے, اس کو لوگ بھول چکے ہیں. نہاتے بہت سے لوگوں نے تو نہانا دھونا چھوڑ دیا جمعے کے دن. پہلے تو لوگ کہتے تھے نا, ابے یہ تو صرف جمعہ جمعہ نہاتا ہے, یعنی پتا تھا کہ جتنا بھی میلہ ہوگا جمعے کو تو نہا ہی لے گا. اور اب ایسے میلے وجود میں آ چکے ہیں کہ جو جمعے کے دن بولو بھائی نہیں نہاتے. پہلے گھروں میں خواتین اہتمام کرتی تھیں جمعے کے دن بچوں کو نہلانے کا, کپڑے پہنانے کا, اور یہ سارے کے پتہ چلتا تھا آج جمعے کا دن ہے. اب آفس سے آئے اسی طرح پڑ گئے. تو یہ غفلتیں ہو رہی ہیں خواتین کی طرف سے بھی, مردوں کی طرف سے بھی. خواتین کے لیے بھی اگرچہ جمعے کی نماز نہیں ہے تو جو ہے وہ, لیکن گھروں میں غسل کریں, وہ بھی جمعے کے دن کے کچھ آداب ہیں, صرف نماز سے تعلق نہیں ہے ان کا. گھروں میں غسل کریں, اچھے لباس پہنیں, بچوں کو بھی اچھے لباس پہنائیں. خوشبو کا جمعے کے دن گھر میں استعمال ہونا چاہیے, مسجدوں میں استعمال ہونا چاہیے. جمعے کا دن ہمارے لیے ایک قسم کا عید کا دن ہے, چھوٹی عید آپ کہہ لیں اس کو. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عید کا تصور پایا جاتا ہے جمعے کے دن میں, عید کا, اور عیدوں کے دن روزے نہیں ہوتے. تو روزہ رکھنا جائز ہے, اسی کو خاص کر دینا کہ میں جمعے ہی کو رکھوں گا یہ صحیح نہیں. تو اس کے احکام انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کروں گا. ابھی تو صرف یہ تھا کہ صحابہ کرام سے بعض خطائیں ہوئی ہیں اور ان خطاؤں سے ان سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. دو وجہ سے, نمبر ایک ان کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں, بلکہ تین وجہ, نمبر ایک ان کی خوبیاں بہت, نمبر دو قرآن مجید نے ان کے فضائل بہت بیان کیے ہیں, دوسرے مقام پر بہت بیان کیے ہیں فضائل, نمبر تین ان سے خطا ہوئی تو اللہ نے وہ خطا کو معاف کر دیا ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے, قربانیوں کی وجہ سے. اصحاب بدر کے بارے میں کیا فرمایا, 313 نے ہزار کا مقابلہ کیا, قربانیاں دی, تو کیا فرمایا کہ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف اور اگلے بھی معاف, اگلے بھی. ایک صحابی سے غلطی ہوئی, جاسوسی ہو گئی, یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے تھے تو انہوں نے یہ راز فاش کر دیا. نیت یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کو نقصان ہو, نیت یہ تھی کہ بھائی مسلمانوں کو تو اللہ غلبہ دے گا ہی دے گا, لیکن میں نے راز فاش کیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے جو رشتہ دار مکہ میں ہیں کم از کم مشرکین ان کو حفاظت کر لیں گے کہ بھئی یہ اس نے بتایا تھا تو ہم پہلے سبل گئے, لہذا اس کے رشتہ داروں کو کچھ نہ کہو. اور یہ تھا کہ فتح تو ہوگی, میرے راز فاش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک جنگی ایک جرم ہے بظاہر, ظاہری لحاظ سے. تو پکڑ لیا اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا ان کو قتل کیا جائے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور اصحاب بدر کے اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دی. تو وہ لڑائی تھی, اللہ تعالیٰ تو بھی تو بیلنس کرتے ہیں, تو وہ سب خطائیں اللہ معاف کر چکا ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. بظاہر کتنا مشکل کام ہے کہ وہ جنگ کا راز فاش کر دے اور اس کو ایسی حوصلہ افزائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے. صرف چھوڑا بھی نہیں گیا بلکہ حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے اچھے اعمال بھی ہیں یا نہیں ہیں. اچھے ہیں تو وہ بھی ہم کو بھول جاتے ہیں, ہم کسی پر احسان کرتے نا پھر ایک دن گڑبڑ کر دیں, تو ایک دن گڑبڑ کریں تو وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ ہے ہی ایسا, تو وہ سارے پچھلے احسانات کو بھول جائے گا. جیسے خواتین سے معذرت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے نا کہ شوہر بیوی کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, گھر دیتا ہے, ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں شوہر کی طرف سے, کبھی بیچارے سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو عورت کہتی ہے ما رأیت منک خیرن قط, میں نے تیری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں. بھائی بھلائی نہیں دیکھی تو یہ اتنا عرصہ کھلا کون رہا ہے تمہیں, یہ صبح شام ناشتے میں پراٹھے بن رہے ہیں, انڈے بن رہے ہیں, اور دوپہر اور رات پیٹ بھر کے کھائے جا رہے ہیں, بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں, اور یہ جو گھر اتنا سہولت سے دیا ہوا ہے, یہ سارے انتظامات, یہ کیا خیر اور بھلائی نہیں ہے؟ اب بےچارے سے ایک دن اونچ نیچ ہو گئی تو صبر شکر کر لے بھائی, کوئی بات نہیں, بہت اچھے ہیں, کبھی انسان ہے, ہو ہی جاتا ہے. لیکن سب خواتین کی بات نہیں, میں اکثر بتاتا ہوں جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ وہ کیا کہتی ہیں بعض خواتین, بلکہ اکثر خواتین, کہ ماں آئی تم ان کا خیرن قطو, کبھی تم سے کوئی بھلی بات دیکھی نہیں, جب سے آئی ہوں نا اس گھر میں, جب سے اس گھر میں آئی ہوں عذاب بنائی گئی میری زندگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری، شوہر کی ناشکری، یہ بھی ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے. اس کی کسی نے مسائل پوچھے. اگلے یہ جو منگل ہے نا، اس کو 12 ربیع الاول ہے نا، تو اس کو یہ خصوصی خطاب ہوگا ربیع الاول کے فضائل پر، خاص طور پہ 12 ربیع الاول کے فضائل پر. تو اس میں پھر جو ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں، مولوی بھی کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جو دن نہیں مناتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کوئی کہتا ہے جو مناتا ہے وہ بھی دیتی ہے. کیا کریں بھائی، اب کر رہے ہیں تو جب کرنے والے الٹے کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو بتانا تو پڑے گا نا کہ یہ سیدھا کیا ہے الٹا کیا ہے. باقی یہ کہ ہم لٹ لے کے تو کسی کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں. فتنہ جب ہوتا ہے جب آپ لٹھ لے کے پڑے ہیں کہ جو منا رہے ہیں ان کے سروں سے پگڑیاں اتارو اور گن پوائنٹ پہ ان کو نہ منانے پر مجبور کرو. ہم کہتے ہیں بھائی اپنا الو سیدھا رکھو، اپنا نظریہ درست رکھو، باقی کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، وہ جائے گا اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا. کسی سے بحث کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑے کی ضرورت نہیں، تو اس سے فتنہ بھی نہیں ہوتا. یہ حکومتوں کے کام ہے جلسوں کو روکنا. حکومت نہیں روکتی تو پھر فسادات بھی ہو رہے ہیں ملک میں اور دھماکے بھی ہو رہے ہیں. کسی اور ملک میں جلسوں میں کسی ایک جلسے میں کسی میں دھماکہ ہو جاتا ہے نا، وہ 100 سال کے لیے جلسوں پر پابندی لگاتی ہو. وہ لوگ اپنی رعایا کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں مسلسل ہر سال کسی نہ کسی جلسے میں کوئی بم پھٹ رہا ہے اور بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، اس میں دکانیں جل رہی ہیں، لیکن ہماری ظالم حکومتوں کو ذرا بھی خیال نہیں آتا، ترس نہیں آتا اس عوام پر کہ بھائی یہ چند لوگوں کی مفاد کی خاطر اتنے لوگوں کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جائے. ان کو بولو بھائی انڈور جو کرنا ہے اپنی مذہبی رسوم. دیکھو جب لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگی کہ جمعے کا بیان میرا بیان لاؤڈ اسپیکر پہ جاتا ہے باہر؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں جاتا. یہاں بہت سے لوگوں نے کہا کہ جمعے کے دن لاؤڈ اسپیکر آن ہونا چاہیے، باہر بیان جانا چاہیے. میں نے کہا نہیں جائے گا بھائی، جس نے سننا ہے ادھر آ کے سنے، جب نہیں سننا چاہ رہا تو اس کے کان میں کیوں گھسڑوں کیوں بھائی اپنی بات. ہم کوئی ایس ایچ او صاحب تھوڑی ہیں جو ہر چیز جو ہے ٹھوس ہے لوگوں کو. جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ نہ سنے، جس کو آتی ہے سمجھ میں وہ مسجد میں آ کے سن لے. زبردستی ٹھوسنے کی کیا ضرورت. ہاں اگر اہل محلہ ہی کی طرف سے بہت زیادہ مطالبات ہوں کہ بھائی اور اسپیکر آن کیا جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی لوگ خود ہی جب چاہ رہے ہیں سننے کو، جب نہیں چاہ رہے تو کیوں زبردستی بات کو ٹھوسی جائے. تو حکومت کو چاہیے کہ بھائی یہ جتنے بھی جلسے ہیں، چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو، یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں سڑکوں پہ، ان کو کہا جائے کہ یا تو یہ شہر سے باہر ہوں کھلے میدانوں میں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بم بم پھٹے تو ہر آدمی کو جلسے میں جانے سے پہلے پتا ہو کہ بم پھٹے گا تو میں مروں گا. ابھی مسئلہ یہ کہ جو جلسے میں شرکت نہیں بھی کر رہا، جو کر رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، جو نہیں کر رہے وہ بےچارے پھٹ پھٹا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے. کوئی موٹر سائیکل کھڑی کر کے جا رہا ہے، یہاں سے جلسہ گزرے گا، گزرا ہے نہیں، موٹر سائیکل پھٹ گئی. اب وہ جو بےچارے دکاندار نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ان کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں، جامع شہادت وہ نوش کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کیوں شہادت مل رہی ہے، نہ ہمارا جذبہ تھا شہادت کا، نہ ہمارا ارادہ تھا، نہ ہم نے کبھی زندگی میں دعا مانگی. تو یہ ہو رہا ہے. کسی اور ملک کی حکمران ہوتے تو فوراً قانون بنتا اور پابندی لگا دیتے خون کی. اسلام میں جان سے زیادہ حفاظت کی، کسی نماز چھوڑنا جان کی حفاظت کے لیے جائز ہے. نماز تو کسی معاملے میں جائز نہیں، لیکن جان جا رہی ہو تو کوئی اور طریقہ بھی نہ ہو نماز پڑھنے کا، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے بھی نہیں، اور جان کا خطرہ ہے تو نماز چھوڑ سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ روزہ توڑوا رہا ہے آپ سے جان بچانے کے لیے. تو اتنی اہمیت ہے نماز کی. جلسہ نہیں ختم کر سکتے جان بچانے کے لیے، جلسہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں. روزہ تو قرآن نے بھی بیان کیا، نبی نے بھی، پوری امت کا اجماع ہے. مکہ میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، مدینہ میں بھی رمضان کے روزے، پوری دنیا میں مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن فقہ کہتے ہیں جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ بیمار آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، حالانکہ جان کا خطرہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی. تو انسانی صحت اور انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ فرض روزے کی جو ہے نا، اس کو اجازت ہے توڑنے کی اور چھوڑنے کی. تو یہ جلسہ جس کو نہ قرآن نے بیان کیا، نہ جلوسوں کو، نہ حدیث نے بیان کیا، اور اس میں ایک جان نہیں سینکڑوں کی جانیں جا رہی ہیں، وہ جلسے اتنے ضروری ہیں کہ لوگ مریں، بم پھٹیں، پوری ملک کی سیکیورٹی لگا دی جائے، سرمایہ خرچوں، وسائل خرچوں، چھٹیاں ہو جائیں، اسکولوں کی ہڑتالیں ہو جائیں، لیکن یہ عید نبی کی شان ہے، دھوم سے نبی کی آمد منائی جائے گی، چاہے نبی کے چاہنے والے ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں. تھوڑے دنوں میں نبی کا چاہنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں. تو یہ نبی سے محبت ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ مذاق ہے یہ تو. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے منہ مبارک نبی کے بال کی کیا حقیقت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بال ہمارے پاس موجود ہے اور ان کو خواب میں نبی کی بشارت ہوئی ہے اور وہ منہ مبارک کو کسی اور کو دینے کا حکم ہے. ٹوپی ڈرامہ ہے یہ. اگلے ہفتے دوبارہ اس طرح کے سوال جو پوچھیں فضول. خود یہ سوال یعنی یہ بات فضول ہے, جس سوال تو فضول نہیں ہے, اس نے تو بیچارے نے سی, لیکن جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ نبی کے بال ہیں اور وہ منہ مبارک کی زیارت بھی ہوتی ہے, یہ فضول چیزیں. اگر یہ ہوتے تو سب سے پہلے محدثین کرام اس کو محفوظ رکھتے جو جنہوں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا. کوئی انڈا موڑ پہ بال لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کٹی پہاڑی پہ بیٹھا ہے, کوئی بنارس پہ بیٹھا ہے. مکہ مدینہ میں نہیں ملے گا آپ کو, جہاں سب کچھ ہے وہاں کوئی نبی کا بال نہیں. اور اگر وہاں جا کے کہہ دینا کہ میرے پاس نبی کا بال ہے تو آپ کے سر سے حکومت سعودیہ بال غائب کر دے, آپ کے جسم پہ ایک بال بھی باقی اور آپ اقبال کے قابل نہیں رہیں گے. ایک بال باقی نہیں رہے گا اور آپ اقبال کے قابل نہیں رہیں گے. خطبہ سنے بغیر نماز ہو جاتی ہے. جمعے کی نماز میں خطبہ سننا واجب ہے, لیکن اگر نہیں سنا گناہ ہوگا مگر نماز ادا ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بتا دیں, یہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ. اچھا بھائی یہ آخری سوال ہے, انٹرنیٹ پر نکاح جائز ہے یا نہیں جبکہ ملاقات نہ ہوئی ہو؟ نکاح سے پہلے تو چاہے مسجد میں بھی نکاح ہو ملاقات نہیں ہوئی ہوتی, ہمارے ہاں تو اسی طرح سیٹ اپ ہوتا ہے. نکاح کے بعد ہوتی ہے ملاقات, نکاح سے پہلے تو انٹرنیٹ پہ ہو یا مسجد میں ہو ملاقات نہیں ہوتی. باقی انٹرنیٹ پہ نکاح کیسے ہوتا ہے یہ ایک خاص طریقہ ہے, اس میں تو وقت لگتا ہے یہ طریقہ سمجھانے میں. تو اس کا میرے پاس جو لوگ پوچھنے میں کہتا ہوں بھائی کسی ماہر مولوی صاحب سے جو شرعی مسائل جانتے ہیں ان سے پڑھوا لو, وہ اس طریقے سے پڑھ دیں گے. بعض صورتیں ایسی ہیں ان میں نکاح نہیں ہوتا ٹیلی فون یا انٹرنیٹ پر, اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نکاح ہو جاتا ہے. تو کسی مولوی صاحب سے مفتی صاحب سے پڑھوائیں جو صحیح جانتے ہوں, تو وہ انشاءاللہ وہ صحیح طریقے سے کر دیں گے. رفع الیدین کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ حنفی تعلیمات پر چلنے والے رفع الیدین کریں؟ بینک میں نوکری کرنے والے اشتہار کی دعوت یا اس کے گھر میں کھانا کس صورت میں جائز ہے؟ لوہے قرآنی کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو صبح دیکھنے سے دن اچھا گزرتا ہے اور روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ لمبے سوالات ہیں, پھر وقت لگے گا, کافی وقت ہو گیا, یہ اگلے ہفتے ہی دیں. پھر یہ پہلے دے دیں تاکہ بیان تھوڑا سا مختصر ہو تو ان کے جواب ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.